پیر 23 مئی کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام۔ طالبان کے رہنما ملا منصور اختر کی افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقے بلوچستان میں ہلاکت کی امریکہ نے تصدیق کی، لیکن پاکستان کے رد عمل کی بابت تجزیہ کار بولا،
پاکستان بالکل ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اب تک ان کو جیسے کوئی اطلاع ہی نہیں ملی ہے۔ یہ خاموشی بہت عجیب سی معلوم ہوتی ہے، نہ ہی تصدیق کر رہے ہیں نہ ہی اس ایک لحاظ سے تردید کر رہے ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے امریکی سفیر ڈیوڈ ہل کو دفتر خارجہ طلب کر کے سنیچر کو بلوچستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ سبا ناز۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک اہلکار کے مطابق امریکی سفیر کو بتایا گیا ہے کہ یہ امریکی ڈرون حملہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے قبل پاکستانی ایوان بالا کے سیکرٹریٹ میں سینیٹر فرحت اللہ بابر کی طرف سے جمع کروائی گئی ایک تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ اگر ملا منصور کی ہلاکت کی خبر درست ہے تو پھر یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دنیا کو مطلوب شخص مارا گیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شہر پشاور کے حکام نے بتایا ہے کہ بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکار کرنے والے تقریباً 200 افراد کے گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 70 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ذیشان حیدر۔
ڈپٹی کمشنر پشاور کے دفتر میں قائم ضلعی پولیو کنٹرول روم کے ایک اہلکار عرفان اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے پشاور بھر میں 3 روزہ پولیو مہم کے دوران تقریباً 800,000 بچوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے دوران تقریباً 2,000 والدین نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا اور یہ تعداد ماضی کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ عرفان اللہ کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے انکار کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے 200 ایسے افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اہلکار کے مطابق اب تک اس ضمن میں 70 افراد کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
بھارت کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی اہم بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر $50 کروڑ تک کی سرمایہ کاری کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کا ایران میں کئی مشترکہ منصوبوں پر $700 ملین خرچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان منصوبوں اور معاہدوں کا اعلان آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ایران کے دوران کیا گیا۔ تہران میں نریندر مودی اور حسن روحانی نے چار بہار میں $20 کروڑ کے ابتدائی سرمایہ کاری کرنے کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ چارباغ کی بندرگاہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے تقریباً 100 میل مغرب میں واقع ہے، اور یہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے کھلے سمندروں کے ذریعے تجارت کرنے کا متبادل راستہ فراہم کر سکتی ہے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 سال بعد مسلح حملہ آوروں نے پھر سری نگر میں 2 الگ الگ حملوں میں ایک افسر سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس حکام کے مطابق آج صبح پرانے سری نگر کے زڑیبل علاقے میں پولیس تھانے کے باہر تعینات ایک پولیس افسر نذیر احمد اور ان کے معاون اہلکار غلام محمد اس وقت ہلاک ہو گئے جب موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم شدت پسندوں نے ان پر نزدیک سے گولیاں چلائیں۔ دونوں پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہر کے مضافات میں ٹینگ پورا کے قریب نامعلوم حملہ آوروں نے ایک اور پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ 26 سال سے سرگرم مسلح گروپ حزب المجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آپریشن چیف برہان الدین کی ہدایت پر یہ حملے حزب کے خصوصی اسکواڈ نے کیے۔ بیان میں ایسے مزید حملوں کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کو تلاش کرنے کے لیے مربوط مہم چلائی جا رہی ہے۔ دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ 3 سال کے دوران یہ پہلا مسلح حملہ ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے 15 سالوں کے دوران دنیا بھر میں بے گھر افراد کی تعداد کو آدھا کرنے کا وعدہ کریں۔ بان کی مون استنبول میں منعقد ہونے والی ورلڈ ہیومینیٹیرین سمٹ سے خطاب کر رہے تھے، جس میں امدادی ادارے اور 150 سے زائد ممالک کے سیاستدان شریک ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پناہ گزینوں سے نمٹنے کا موجودہ نظام مشکلات کا شکار ہے اور مزید ممالک کو اس بوجھ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ادھر یورپی ملک آسٹریا میں گرین پارٹی کے سابق رہنما اور آزاد امیدوار الیگزینڈر وین ڈیر بیلن نے ملک کے صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ ان کے حریف انتہائی دائیں بازو کے امیدوار نوبرت ہوفر نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ یہ جنگ عظیم دوئم کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ آسٹریا کا صدر مرکزی دھارے کی جماعتوں یعنی سوشل ڈیموکریٹس یا پھر پیپلز پارٹی سے منتخب نہیں ہوا ہے۔ اور ماؤنٹ ایورسٹ پر اونچائی کی وجہ سے 3 کوہ پیماؤں کے مرنے کے بعد تقریباً 30 دیگر کوہ پیماؤں کے جسم جم رہے ہیں یا پھر وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر۔
اطلاعات کے مطابق ڈیتھ زون کہلائی جانے والی بلند ترین چوٹی کے قریب دو بھارتی کو پیما بھی لاپتہ ہیں. تاہم ایوریسٹ کو سر کرنے والی سب سے کامیاب خاتون کو پیما جمعے کو ساتویں بار چوٹی پر پہنچ گئی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایوریسٹ پر بلندی کے باعث بیمار ہو کر مرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. گزشتہ دو سالوں میں نیپال میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد جس میں 18 افراد ماؤنٹ ایوریسٹ پر ہلاک ہوئے تھے یہ کو پیمائی کا پہلا سیزن ہے.
اور شام میں سرکاری میڈیا کے مطابق دو ساحلی شہروں میں ہونے والے متعدد بم دھماکوں میں 78 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ برطانیہ سے شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 100 سے زیادہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایران، بھارت اور افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہوا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آج تہران میں ایران کی بندرگاہ چابہار کے راستے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت مہیا کرنے کے لیے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. کتنا تاریخی ہے معاہدہ، اس کی اہمیت اس قدر ہے، سیربین اس کا جائزہ ذرا دیر بعد لے گا. اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس سے لیڈ کر رہا ہے، لیکن یہ ریڈیو سیربین کے اہم موضوع پر نظر ڈالیں. پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت، ملک کی سلامتی اور علاقائی صورتحال کو زیر بحث لانے کے لیے پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں ایک تحریک التوا جمع کرائی ہے. اس پر بحث ہوگی. واضح رہے کہ پاکستان نے اب تک ملا منصور کی پاکستان میں موجودگی یا ہلاکت کی باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی.
دفتر خارجہ کے ایک اہلکار کے مطابق امریکی سفیر کو بتایا گیا ہے کہ یہ امریکی ڈرون حملہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر کو باور کرایا گیا ہے کہ پاکستان شدت پسندی میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا ان حالات میں شدت پسندوں کے خلاف معلومات کے تبادلے سے ایسے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں سینٹ سیکرٹریٹ میں سینیٹر فرت اللہ بابر کی طرف سے جمع کرائی گئی ایک تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ اگر ملا منصور کی ہلاکت کی خبر درست ہے تو پھر یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دنیا کے مطلوب دہشت گرد کو مارا گیا ہے. اس سے پہلے 5 سال قبل القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا تھا. فرت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے پاکستانی حکام ملا اختر منصور کی پاکستان میں موجودگی سے انکار کرتے رہے ہیں. اس تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ یہ تاثر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ بعض ریاستی عناصر شدت پسندوں کو پناہ دے رہے ہیں اور یہ اقدام پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. انہوں نے تحریک التوا میں مزید کہا ہے کہ اگر ملا اختر منصور امریکی ڈرون حملے میں ہلاک نہیں بھی ہوئے تو پھر بھی صوبہ بلوچستان میں ڈرون حملہ ہی ایک خطرناک عمل ہے. اس تحریک التوا میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں بلوچستان میں کاروائی نہ کرنے کے حوالے سے طے شدہ مبینہ ریڈ لائن بھی عبور کر لی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے شخص کی مشابہت ملا اختر منصور سے ملتی ہے، جبکہ کاغذات میں اس کی شناخت محمد ولی کے نام سے ہوئی ہے. ان کے مطابق مذکورہ شخص کی لاش کو جلد بازی میں ان کے بھانجے کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان سے جائے حادثہ سے ملنے والے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ خارجہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کے اس بیان سے بھی کافی سوالات جنم لیتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان طالبان کمانڈرز کو پناہ اور معاونت فراہم کرتا ہے. حکومت پاکستان یا فوج کی جانب سے ملا منصور کی ہلاکت پر خاموشی سے متعلق بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی زاہد حسین نے کہا،
یہ بات تو صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ حملہ بھی یہیں ہوا تھا اور ابھی تک پاکستان جو ہے ایک لحاظ سے بالکل ہی جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اب تک ان کو جیسے کوئی اطلاع ہی نہیں ملی ہے. اور یہ اور خطرناک اس لیے بات بھی ہوتی ہے کہ جب یہ سینٹر کیری جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ انہوں نے حکومت نے ان کو نوٹیفائی کر دیا تھا اس حملے سے پہلے. تو یہ خاموشی بہت عجیب سی معلوم ہوتی ہے، نہ ہی تصدیق کر رہے ہیں نہ ہی اس ایک لحاظ سے تردید کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سارے واقعے کے بعد جو ہے پاکستان کی جو اپنی ایک افغان پالیسی ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوتی ہے.
ملا منصور سنیچر کو مبینہ طور پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہونے والے ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، جہاں پاکستان نے اس کی اب تک تصدیق نہیں کی۔ تو بلوچستان میں ملا منصور کی مبینہ موجودگی اور امریکی ڈرون حملے کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ زاہد حسین،
اس واقعے کے بعد ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ ایک تو امریکہ کی پالیسی میں ایک اگریسونیس آئی ہے، اس سے پہلے جو ہے کبھی بلوچستان میں جو ہے اس قسم کا اٹیک نہیں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی کہ براہ راست افغان طالبان رہنماؤں کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشانی کرتی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حیثیت بھی جو ہے کمپرومائز ہو گئی ہے۔
اس سے قبل گزشتہ روز لندن پہنچنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملے کے مقام سے ولی محمد نامی ایک شخص کا شناختی کارڈ ملا ہے جو قلعہ عبداللہ کا رہائشی ہے، البتہ افغان طالبان کے سربراہ ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
امریکی ڈرون حملے کی وفاقی حکومت نے مذمت کی اور اب بلوچستان کی حکومت نے بھی مذمت کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گاڑی ڈرون حملے میں تباہ ہوئی۔ بلوچستان میں ہونے والے پہلے ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا،
یہ ایک ڈرون اٹیک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، یہ پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ ہے اور پاکستان کے دیش پہ حملہ اس کو تصور کیا گیا ہے۔
ڈرون حملہ سنیچر کے روز نوشکی قلعہ کے مل میں ایک ٹیکسی پر کیا گیا تھا جو کہ ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان سے کوئٹہ کی جانب آ رہی تھی۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جن کی شناخت ہوئی تھی اور ان کی تدفین آج ان کے آبائی علاقے تفتان میں کی گئی، جبکہ دوسرے شخص کی تاحال شناخت نہیں ہوئی۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ کے مطابق ان کے ڈی این اے کے لیے مطلوب نمونے حاصل کر کے ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد بھجوا دیے گئے ہیں۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دوسرے شخص کے پاسپورٹ پر ایران کا ویزا بھی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران سے بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان پہنچا تھا، جہاں بلوچستان میں سرکاری حکام نے تاحال اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ہلاک ہونے والا شخص ملا منصور تھا۔ وہاں بلوچستان کے وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہلاک ہونے والا شخص ملا منصور تھا تو ان کو ایران میں کیوں نشانہ نہیں بنایا گیا؟ اگر ہلاک ہونے والا شخص وہی ہے جس کا پاسپورٹ سرکاری حکام کے مطابق تباہ ہونے والی گاڑی کے قریب سے ملا ہے تو وہ بظاہر ولی محمد ہے۔ اگر ولی محمد کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جعلی نہیں تو ان کے پاسپورٹ پر جو تصویر ہے وہی تصویر ان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پر بھی ہے۔ قلعہ عبداللہ سے ولی محمد کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے جو ریکارڈ منظر عام پر آئے ہیں ان کے مطابق وہ قلعہ عبداللہ کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن کا رہائشی تھا۔ ان دستاویزات میں ان کا پتہ جدید آبادی چمن تحریر ہے اور ان کی پیدائش سن 1972 میں ہوئی۔ دستاویزات کے مطابق ولی محمد نامی شخص کے 11 بچے ہیں جن میں 6 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق ولی محمد زراعت کے پیشے سے وابستہ تھا اور انہوں نے گزشتہ سال 13 فروری کو کوئٹہ سے اپنے شناختی کارڈ کی تجدید بھی کروائی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
محمد کاظم کی اس رپورٹ کے بعد لازم ہے کہ ہم ایک بار کابل چلیں، وہاں پہ رد عمل دیکھیں، اور ایک بار واشنگٹن چلیں، امریکی رد عمل دیکھیں۔ پہلے واشنگٹن چلتے ہیں، وہاں سے برجیش اپادھیائے اس وقت براہ راست سیربین میں شامل ہیں۔ برجیش، ملا منصور اختر کی ہلاکت کے سلسلے میں امریکہ نے کیا کہا ہے؟
شفیع صاحب، اب سے کچھ ہی دیر پہلے، بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے کہوں گا، صدر اوباما نے بیان دیا اور اسے ایک اہم میل کا پتھر قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے طالبان کے اس رہنما کو ختم کر دیا ہے جو افغان شہری اور امریکیوں کے خلاف مسلسل حملے کر رہے تھے، اور یہ حملہ ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ حملہ کیسے ہوا اس کی اور تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، نہ تو پینٹاگون کے بیانوں میں اور نہ ہی وائٹ ہاؤس سے، لیکن پینٹاگون نے یہ ضرور بتایا کہ صدر اوباما نے اس حملے کی منظوری دی تھی اور یہ مقامی اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ صدر اوباما اور وزیر دفاع ایش کارٹر دونوں ہی کے بیانوں سے کہ یہاں ایک طرح سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ کا ماننا ہے کہ ملا منصور افغان حکومت کی طرف سے مذاکرات کی جو کوششیں تھیں اس کے بالکل خلاف تھے اور ایک طرح سے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ تھے، اور اس کے بعد صدر اوباما نے کہا ہے کہ طالبان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور افغان حکومت کے ساتھ سمجھوتے کی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ طویل المدتی استحکام کا وہی ایک راستہ ہے۔ لیکن جو کچھ تجزیہ کار ہیں یہاں وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ اگلا رہنما جو بھی ہو طالبان کا وہ مذاکرات کے حق میں ہوگا۔ ساتھ ہی امریکہ کی جو توقع رہی ہے پاکستان سے کہ افغان طالبان کو وہ مذاکرات کے ٹیبل پر لے کر کے آئے، اس میں اگر پاکستان چاہے بھی تو یہاں پر کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اور مشکلیں آئیں گی، اور مانا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ حد تک کشیدگی اور بڑھے گی، اس طرح کی سوچ یہاں کے جو میڈیا ہے اور یہاں کے جو کچھ اہلکار ہیں ان کی بات چیت سے نکل کر آ رہی ہے۔
تو برجیش اپادھیائے، پہلے میں دو چیزوں کی تصدیق کروا لوں، تو گویا امریکہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں ملا منصور اختر کی موت واقع ہوئی ہے، کنفرم؟
بالکل، اور یہ نہ صرف پینٹاگون سے بلکہ صدر اوباما کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی ہے۔
ٹھیک، تو دوسرا، اچھا ساری باتیں آپ نے میڈیا کی اور دوسرے جو پرتکریا رد عمل ہے اس کی بھی کہہ دی، لیکن مجھے یہاں یہ پوچھنا ہے آپ سے ایک بار پھر، طالبان کے ساتھ گو کہ آپ نے اس جانب اشارہ کیا، امن مذاکرات کا عمل اب کہاں جاتا ہے؟ امریکہ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ اسی پیٹرن پر ہوں گے، انتظار کیا جائے گا نئے لیڈر کا، پہلے ذرا سے بیٹھ کر کے گفتگو کی جائے گی، پھر ہوگا، کچھ کہا بھی ہے نہیں کہا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟
دیکھیں، ایک ہی طرح کا جو پیغام صدر اوباما کے بیانوں سے آیا ہے یا دوسرے جو اہلکار ہیں ان کے بیانوں سے بھی یہ آیا ہے کہ ایک موقع ہے طالبان کے لیے کہ وہ بات چیت کی ٹیبل پر آئیں، مذاکرات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ طویل المدتی استحکام کا وہی اور وہی ایک راستہ ہے۔ اس طرح کی کیا آگے حکمت عملی کس طرح کی ہوگی، کیا پاکستان، ہاں ایک بات اور جو یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے ضرور انہوں نے، صدر اوباما نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مقاصد پر کام کرتا رہے گا اور وہاں دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا، یعنی ابھی بھی پاکستان سے توقع ہے کہ وہ اس بات چیت کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ سامنے کریں، لیکن باقی حکمت عملی کیا وہ امریکہ اور انتظار کرے گا، اس بارے میں فی الحال اور کچھ کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ ضرور واضح کیا ہے صدر اوباما نے کہ اس حملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ پہلے کی طرح امریکی فوج کو یہ ڈے ٹو ڈے جو حملے ہوتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں طالبان کے اوپر، اس میں ڈائریکٹ کانفلکٹ میں شامل ہونے لگے گا امریکہ، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، جو ابھی تک کی جو پالیسی ہے وہ برقرار رہے گی۔
اچھا برجیش اپادھیائے، میں آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، کہیے کہ آپ پورا کریں گے، کہ ہاں
جی کوشش کروں گا۔
اچھا میں سید انور کو لے رہا ہوں کابل سے، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو لوں گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اضافی سوال آپ سے کرنا ہو، پہلے میں سید انور کو لے رہا ہوں، لیکن اس دوران آپ جائیں گے نہیں۔ ملا منصور کی ہلاکت کے تناظر میں اب کابل چلتے ہیں کہ طالبان کا کیا کہنا ہے اور حکومت افغانستان کیا کر رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ طالبان شورا کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہے یا ہوا چاہتا ہے، سید انور آپ کے پاس اس کی کیا تفصیل ہے؟
افغانستان کا جلسہ ہوا ہے اور اس جلسے میں انہوں نے نئے قیادت یا ملا منصور کی جانشینی پر بات کی ہے، اور آج کی بات چیت پر کوئی نتیجہ وہ نہیں پہنچے ہیں، تاہم انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر مزید بات چیت ہوگی۔
اچھا، چونکہ ٹیلی فون لائن بہت خراب ہے تو آپ کی جو اسپیڈ ہے اسی میں آہستہ آہستہ بتائیے تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تو حکومت افغانستان یا حکومت ایران کی طرف سے سید انور کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
افغان حکومت نے تو رسمی طور پر تصدیق کیا ہے کہ ملا اختر منصور مارا گیا ہے اسی حملے میں، لیکن جہاں تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا منصور 21 مئی کو ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، ایران کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جو اطلاعات ان کے پاس ہے 21 مئی کو ایسا کوئی شخص ایران سے پاکستان داخل نہیں ہوا تھا۔
اچھا، تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ شخص ایران میں تھا اور مانیٹر ہو رہا تھا تو اس کو وہیں کیوں نہیں مار دیا گیا، پاکستان آنے تک کے لیے کیوں انتظار کیا گیا، ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے؟
اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ اگر ایران آتا جا رہا تھا تو وہاں کیوں ٹارگٹ نہیں ہوا، پاکستان میں کیوں ٹارگٹ ہوا ہے، لیکن حتمی طور پر افغان حکومت یا ایران حکومت کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہو چکا ہے۔
کابل سے سید انور بہت بہت شکریہ، لیکن میں واپس آ رہا ہوں واشنگٹن، برجیش اپادھیائے، پتہ نہیں آپ کتنی بات صاف طور پر سن پائے یا نہیں، وہاں سے تو یہ بات آ رہی ہے کہ افغان حکومت نے کنفرمیشن کی ہے، ایران کی طرف سے خاموشی ہے۔ سوال میں پھر آپ کے کورٹ میں پھر یہ ڈال رہا ہوں کہ جب امریکہ مانیٹر کر رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ شخص ایران سے واپس بلوچستان کی طرف آ رہا ہے یا بلوچستان سے ایران جانے کے بعد اس کی کیا سرگرمیاں تھیں، تو یہ پہلے کیوں ہدف نہیں بنا؟
اس پر
دیکھیں اس بارے میں جو طرح طرح کے ابھی سوال آ رہے ہیں اور ان سوالوں پر پینٹاگون آگے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نہ ہی وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیان آیا وہ، بس ابھی پالیسی کیا ہوگی، کس طرح کی پالیسی وہ اختیار کریں گے اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈال رہے ہیں، اور وہاں ان کی طرف سے یہی بیان آ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی مکمل طور سے مذاکرات کے حق میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان بات چیت کے ٹیبل پر آئے، اور اشرف غنی جو وہاں قدم اٹھا رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پاکستان میں افغانستان میں استحکام کے لیے وہ کام کریں، تو اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں نظر آ رہی ہے. یہاں اس بات کی ڈیمانڈ ایک طرح سے پھر سے ہونے لگی ہے کہ ابھی ضرورت ہے کہ امریکی فوج افغانستان میں بنی رہے، یہاں کے سینیٹرز اس طرح کی ڈیمانڈ پھر سے کرنے لگے. لیکن جو حکمت عملی تھی، کیسے حملہ ہوا، ایران میں کیوں نہیں، ان پر کسی طرح کی روشنی ابھی نہیں ڈالی گئی ہے، بات سامنے نہیں آئی ہے.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، اتنی دھائیں دھائیں کر کے تبصرے کو پر میں آپ کا شکریہ کیسے کہوں.
بہت شکریہ شفیع صاحب،
بہت بہت شکریہ. ملا منصور کی عدم موجودگی میں طالبان کا ہوگا کیا، نیا قائد یا امیر کون ہو سکتا ہے، حکمت عملی رہے گی کیا؟ اس پر میں نے امور طالبان اور خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، اور افغان طالبان کے رد عمل اور ملا منصور کی ہلاکت پر بیان کی بابت پہلے جاننا چاہا.
دیکھیں پچھلی جولائی میں جب ملا محمد عمر کی موت کی خبر افشا ہوئی 2 سال کے وقفے کے بعد، اس وقت طالبان نے فوراً ہی شورا کا اجلاس بلا کر دونوں کام اکٹھے کر دیے تھے، یعنی ملا عمر کی موت کی خبر، اس کو تصدیق کرنا، اور پھر نئے امیر کا انتخاب. لیکن طالبان کے اکثر رہنما چاہتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کہ اس بار صحیح طریقے سے ایک شورا کا اجلاس ہو. اس میں ان کا ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے افغانستان کے 10 علماء، 10 جو کمانڈر ہیں ان کو بلایا جائے، اور مشاورت ہو صحیح طریقے سے تاکہ پھر اختلافات سامنے نہ آئیں. پچھلی بار شاید جلد بازی میں ملا اخضر منصور کا انتخاب ہو گیا تھا، تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں. اور میرے خیال میں اختلافات سے بچنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے مشورہ نہیں ہوا، مشاورت نہیں ہوئی، تو پھر طالبان کے مزید دڑے بندی ہو سکتی ہے.
اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملا منصور ایران سے بات چیت کر رہے تھے کچھ عرصے سے، جس کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب سے ہٹ کر کوئی اور حمایت کرنے والا یا اسپانسر تلاش کرنا تھا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟
ہاں دیکھیں، اب یہ جو ان کے پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ 21 مئی کو شاید ایران سے واپس آ رہے تھے، اور اس کے اوپر جو کسی اور کا نام ہے لیکن تصویر ملا اخضر منصور کی ہے، ایران کا ویزا ہے، تو یہ کافی اس کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. یہ تو ہمیں معلوم تھا، الزام بھی لگا ہے، ایران نے تردید بھی کی تھی کہ ایران طالبان سے تعاون کر رہا ہے، ان کو رکوم بھی دیے ہیں اور اسلحہ بھی دیا ہے. یہ افغان حکام جو تھے ہرات میں، جو مغربی افغانستان جہاں پہ سرحد ایران سے ملتی ہے، وہاں پہ اکثر مقامی فوجی، پولیس، سیاسی جو رہنما ہیں افغانستان کے، وہ یہ بات کرتے تھے. امریکہ نے بھی یہ الزام لگایا. تو میرے خیال میں طالبان کے روابط ایران سے کافی زیادہ تھے، اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا. اور ایک تو قطر میں جو طالبان کا غیر رسمی دفتر ہے، وہاں سے بھی طالبان کا ایک ڈیلیگیشن ایران گیا تھا، تو ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے. اور پہلے تعلقات خراب تھے، لیکن میرے خیال میں امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے ایران نے شاید طالبان کو امداد دی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملا اخضر منصور کوئی رسمی، کوئی سرکاری بات چیت کے لیے ایران گئے تھے. یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، اور لیکن اس کے کوئی ایسے مضبوط شواہد نہیں ہیں.
تو کیا سمجھا جائے رحیم اللہ یوسفزئی، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ افغان طالبان کے ایران سے تعلقات کس نوعیت کے تھے، ہیں یا ہو سکتے ہیں؟
ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ طالبان کو امداد چاہیے جہاں سے ملے، کوئی ان کو پناہ گاہیں ملیں، کوئی ان کو فوجی امداد ملے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے، اس کو یہ شاید خوف تھا کہ وہ گھیرے میں آ جائے گا. امریکی فوج عراق میں بھی تھی، اور امریکی فوج افغانستان میں بھی تھی، باقی بھی اس کے نیٹو کے اتحادی تھے. تو اس نے ظاہر ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ اقدامات تو اٹھائے ہوں گے. اس نے ایک یہ تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کو بھی امداد دے، اور ان کے ذریعے وہ امریکہ کو، نیٹو کو نقصان پہنچائے. تو ایران نے افغان حکومت کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، طالبان کے ساتھ بھی رکھے. یہ میرے خیال میں بڑی ان کی حقیقت پسندانہ قسم کی ایک پالیسی ہے. پہلے بھی وہ ایسے کرتے تھے کہ جو افغانستان میں کمیونسٹ حکومت تھی اس سے بھی ان کے تعلقات تھے اور مجاہدین کو بھی انہوں نے پناہ دی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کئی ملکوں کے طالبان کے ساتھ اس طرح کے خفیہ روابط ہیں. چین نے اپنے روابط طالبان کے ساتھ کبھی ختم نہیں کیے. میرے خیال میں یہ بڑی پریگمیٹک قسم کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ایک قوت ہے طالبان بھی تو ان سے بھی روابط رکھیں. اگر وہ آئندہ حکومت میں آ جائیں تو پھر بھی فائدہ ہوگا, ورنہ وہ جنگ تو کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں اور یہ ساری باتیں ممکن ہیں.
یہ تھے امور افغانستان, امور طالبان اور خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. ایران, بھارت اور افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے, اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے, گوادر کی بندرگاہ پر اس کا کیا اثر پڑے گا, اس کا تجزیہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
مینچسٹر یونائیٹڈ نے لوئی وان گال کو مینیجر کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. وہ 2 سال تک مینیجر کے عہدے پر فائز رہے. معاہدے کے تحت ابھی ان کا 1 سال باقی تھا. اطلاعات یہی ہے کہ مینچسٹر یونائیٹڈ کل ہوزے مورینیو کو نیا مینیجر مقرر کرنے والا ہے, جنہیں دسمبر میں چیلسی نے برطرف کر دیا تھا. یونائیٹڈ نے ہفتے کے روز ایف اے کپ جیتا, جو 2013 کے بعد اس کی پہلی کامیابی ہے. لیکن چیمپئنز لیگ کے لیے کوالیفائی نہ کرنے پر یونائیٹڈ کے مالکان لوئی وان گال کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کے حق میں نہیں تھے. لوئی وان گال اتوار کے روز اپنے کوچنگ اسٹاف کو یہ کہہ کر رخصت ہوئے کہ ممکن ہے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہو. انہیں اس بات پر سخت غصہ رہا کہ میڈیا نے 6 ماہ پہلے ہی انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. انہوں نے ایف اے کپ صحافیوں کو دکھاتے ہوئے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کر دکھایا کوئی اور مینیجر یہ کر سکتا تھا. سری لنکا نے بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے کوشل پریرا کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے. انہیں انفٹ فاسٹ بالر دھمیکا پرساد کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. سری لنکا کی طرح انگلینڈ کی ٹیم بھی فٹنس مسائل سے دو چار ہے, اور بین اسٹوکس کے انفٹ ہو جانے کے سبب اسے کرس واکس کو ٹیم میں شامل کرنا پڑا ہے. بین اسٹوکس گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جمعے کے روز سے چیسٹرلی اسٹریٹ میں کھیلا جائے گا. ہیری کین اور جیمی وارڈی کے گول کی بدولت انگلینڈ نے یورو فٹ بال کے پہلے وارم اپ میچ میں ترکی کو 2-1 سے ہرا دیا. سال کے دوسرے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں آج اینڈی مرے سمیت متعدد سیڈڈ کھلاڑی پہلے راؤنڈ کے میچز کھیل رہے ہیں, لیکن تمام تر نظریں ایک مرتبہ پھر عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ پر لگی ہوئی ہیں.
The expectations are big, not just from my side, but
جوکووچ کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ توقعات صرف مجھے ہی نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو بھی ہیں, اور وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اس سال بھی فرینچ اوپن جیت سکتا ہوں یا نہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انگور اڈا ہے کیا, یہ کس کا ہے, افغانستان کا ہے پاکستان کا ہے؟ پاکستان نے انگور اڈے کا چارج افغانستان کو دیا ہے, کیا تھا, کہ تحفہ تھا؟ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے, تاکہ جغرافیائی اور حقیقی تاریخی اعتبار سے معاملہ ٹھیک ہو جائے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری آج عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سنیچر کو بلوچستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے خلاف باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے 15 سالوں کے دوران دنیا بھر میں بے گھر افراد کی تعداد کو آدھا کرنے کا وعدہ کریں. شام میں سرکاری میڈیا کے مطابق 2 ساحلی شہروں میں ہونے والے متعدد بم دھماکوں میں 78 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ یمن کے جنوبی شہر عدن میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں. دونوں ملکوں میں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. پوپ فرانسس اور قاہرہ کی مسجد الازہر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب کے درمیان ویٹیکن میں آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, جس کا مقصد دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والے دونوں عقائد کے درمیان اعلی سطح پر روابط قائم کرنا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے انگور اڈے کی چیک پوسٹ کا رخ کریں اور اس کو سمجھ لیں کہ ہے کس کا, ہوا کیا ہے. اس سلسلے میں میں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر سے بات کی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں خاصی لے دے رہی کہ پاکستانی فوج نے انگور اڈے کی چیک پوسٹ کا نظام یا انتظام افغانستان کو کیوں دے دیا. یاد ہے نا, یہ سرحد بند کر دی گئی تھی, چیک پوسٹ بند کر دی گئی تھی, جس کی وجہ سے دونوں طرف کے لوگ پھنسے ہوئے تھے, ادھر ادھر جا نہیں پا رہے تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر سے میں نے جاننا چاہا کہ کیا انگور اڈا افغان علاقہ ہے, اگر ہے تو یہاں پاکستانی چیک پوسٹ کب اور کیوں قائم ہوئی.
یہاں پر طالبان کے وقت میں ایک پوسٹ بنی تھی جو کہ طالبان نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا, اور وہ پوسٹ جو تھی وہ افغانستان کے علاقے میں تھی, لیکن چونکہ وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے باؤنڈری پلرز کا یا کسی چیز کا, لیکن جو نقشے وہاں کے تھے اس میں وہ افغانستان کا علاقہ تھا.
تو پاکستان کا یہاں پر چیک پوسٹ کیوں قائم ہوا, کب قائم ہوا؟
یہ ہوا ہے طالبان کے زمانے میں. بیسیکلی یہاں سے یہ راستہ جو ہے نا, یہاں پر ایک ہی قوم دونوں طرف آباد ہے, تو ڈیورین لائن جب انہوں نے کھینچی تو وہ جو ہے نا فیملیز بیچ میں ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو لوگ ہیں جو افغانستان کی سائٹ پر بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی بولتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ جب ہم نے پوسٹ قائم کی اس کے بعد 9/11 ہو گیا, تو امریکن کو یہ پتا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا پوسٹ ان کے علاقے میں افغانستان کے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم مین کریں کیونکہ اس کے نیچے ان کی ایک پوسٹ شکیل جو کہ ان کا پکتی کا صوبہ میں یہ جو سعود کی طرف آخری پوسٹ تھی, تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پوسٹ مین ہو ہماری طرف سے تاکہ ان کے اوپر کوئی یہاں سے کوئی کاروائی نہیں کر سکے, لیکن وہ پچھلی پوسٹ کو مجھے پتا تھا کہ وہ افغان علاقے میں تھی.
تو اگر افغان علاقے میں بھی تھی یہ بریگیڈیئر صاحب, تو کیا کہیں گے کتنے اندر جا کر کے افغان علاقے میں تھی؟ یہ
اتنا اندر نہیں, یہ بالکل بارڈر ہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ 2008 میں یہاں پر امریکنوں نے اس کے ساتھ ہی ایک موسیٰ نکہ کی زیارت ہے, وہاں پر انہوں نے حملہ بھی کیا تھا جس میں سیویلین مارے گئے تھے. یہ جو ہے نا یہ کہتے تھے تھرو آؤٹ کہ جی ہماری جگہ پر آپ نے بنائی ہوئی ہے تو یہ ہمیں آپ واپس کریں یا یہ پوسٹ دے. تو چونکہ تورخم پہ بھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا تو انہوں نے ایک خیر سگالی کے طور پر ہماری بنائی ہوئی پوسٹ ان کو دے دی کہ آپ اس کو مین کریں, جس کے اوپر وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ خوش نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ساری عمر پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں, شناختی کارڈ ہمارے پاس پاکستان کے ہیں, اور ابھی ہم چلے گئے افغانستان میں, تو تھوڑا بہت انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے.
اچھا اگر اس علاقے کو دیکھا جائے اسٹریٹیجک اعتبار سے تو اس کی کیا اہمیت کیا ہے؟
اس کی اہمیت اس وقت تو بہت زیادہ تھی چونکہ یہاں پر شکین پہ نیٹو کا بیس تھا اور یہاں سے وہ پیٹرولنگ کرتے تھے, اور چونکہ اس وقت سارے جو القاعدہ آئی ایم یو کے لوگ تھے وہ جنوبی وزیرستان میں تھے, تو یہ جب جنوبی وزیرستان کے ساتھ بارڈر پہ پوسٹ ہے تو اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی تاکہ افغانستان آنے جانے پہ ان ٹیررسٹ کو آنے نہ دیا جائے اور وہاں پر حملے نہ ہوں. ابھی جب ہے جبکہ ساؤتھ وزیرستان تقریباً کلیئر ہو گیا تو ابھی اس کی اتنی اہمیت نہیں رہے گی میرے لحاظ سے اس پوسٹ کی.
انگور اڈے کی چیک پوسٹ, اس پر بات کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر. ایران کی چابہار نامی بندرگاہ کے سلسلے میں ایران اور بھارت کا معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدے کے بعد بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران اور بھارت کوئی نئے دوست نہیں بلکہ یہ دوستی اتنی ہی پرانی کہ جتنی تاریخ پرانی ہے. بھارت اس معاہدے کے تحت 50 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جس سے مختلف ٹرمینلز اور 500 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن تعمیر ہوگی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی.
تہران میں نریندر مودی اور حسن روحانی نے چاربہا میں 20 کروڑ ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. یاد رہے کہ چاربہا کی بندرگاہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے تقریباً 100 میل مغرب میں واقع ہے اور یہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے کھلے سمندر کے ذریعے تجارت کرنے کا متبادل راستہ فراہم کر سکتی ہے. ایران اور بھارت نے جنوبی ایران میں چاربہا بندرگاہ کی ترقی سمیت متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن میں وسطی ایشیا کے سمندروں سے دور ممالک کے لیے تجارتی راستوں کی وسعت کے معاہدے بھی شامل ہیں. مودی کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے بھارت کی جانب سے 50 کروڑ ڈالر دستیاب ہے. اس کے علاوہ تیل اور گیس کی صنعتیں ایران اور تہران کے درمیان اقتصادی تعاون کا اہم حصہ ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایک دوست اور پڑوسی کے طور پر دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کی ترقی اور خوشحالی میں شریک ہوئے ہیں. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ گجرات میں 2001 میں زلزلے کے بعد ایران پہلا ملک تھا جو مدد کے لیے آگے بڑھا تھا. اس موقع پر بھارت اور ایران نے باہمی تعاون کے 12 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ان معاہدوں میں ثقافتی تعاون، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافتی تبادلے، چاربہا بندرگاہ کی ترقی اور چاربہا زادان کے درمیان ریلوے لائن بچھانے سے متعلق اہم معاہدے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ چاربہا بندرگاہ اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے وہ سنگ میل ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی، بنیاد پرستی، منشیات کی اسمگلنگ اور سائبر جرائم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دونوں ملک باقاعدہ تبادلہ خیال پر متفق ہوئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب کے اختتام پر مرزا غالب کا ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا کہ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں تو کاشی اور کاشان کے درمیان فاصلہ صرف نصف قدم کا ہوگا. مودی جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو ایران کے صدر حسن روحانی مسکرا رہے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نصر جہاں سے سنی اور اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی. بھارت کی ایرانی چابہار بندرگاہ پر سرمایہ کاری اور چین کی پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ پر سرمایہ کاری کیا معنی رکھتی ہے اور خطے پر ان دونوں تعمیرات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہی میرا ان سے سوال تھا.
دیکھیے، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، یہ دونوں اس کی رسد پہنچ سمندر تک نہیں، لینڈ لاکڈ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو آج تک تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے افغانستان یا آگے جانے کا، چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ اور کوئی معاملہ ہو. اور اسی وجہ سے افغانستان تاریخی طور پر ماضی میں اس حوالے سے پاکستان پر بہت اس کا یعنی ڈیپینڈنس رہا ہے، کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہو یا یو ایس نیٹو کے افغانستان میں جنگ کا معاملہ ہو اور سپلائی کا معاملہ ہو، یہ سب پاکستان کے ذریعے ہوتا رہا ہے.
اس لیے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت جتنے لینڈ لاک کنٹریز ہیں یا زمین بند ممالک ہیں ان کو لازماً وہ ملک راہداری دے گا کہ جس کے پاس سمندر ہے تو وہ بنتا تھا راستہ.
جی بالکل، یہ حق ان کا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تعلقات اچھے نہ ہوں، جیسے کہ افغانستان پاکستان کے اکثر نہیں رہے، تو اس میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان محسوس کرتا رہا کہ بھائی پاکستان ہمیں بھی اجازت دے دے کہ پاکستان کے ذریعے ہم افغانستان کے ساتھ تجارت اور دوسرے معاملے اور آگے جانے کے جو راستے ہیں وہ ہمیں مہیا کر دے، لیکن معاہدہ نہیں ہو سکا. تو بہت دنوں سے ہندوستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے ساتھ مل کر چابہار کی جو بندرگاہ ہے اس کو تعمیر کیا جائے. ایک تو گوادر جب بن رہا ہے بلوچستان کے کوسٹ پر، تو چابہار جو ہے وہ ظاہر ہے ایک متبادل بندرگاہ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. وہاں سے انہوں نے ایک ریلوے لائن بچھائی ہے جو افغانستان کے بارڈر تک غالباً پہنچ گئی ہے، اور اس کے ذریعے تجارت اور آگے سینٹرل ایشیا تک رسد جو ہے وہ اب ہندوستان کو مہیا ہو جائے گی. افغانستان اپنے نقطہ نظر سے سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے اس کا جو انحصار تھا پاکستان پر وہ قدراً کم ہوگا، اور اس وجہ سے بھی ان کے پاس ایک نئی آپشن سامنے آ گئی.
تو دوسرے لفظوں میں اس بندرگاہ کے ذریعے چابہار کی بھارت کو افغانستان تک رسائی مل جائے گی، یہ کتنا اہم ہوگا؟
جی یہ انتہائی اہم ہے. دیکھیے چائنا پوری کوشش کر رہا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا رہا ہے, گوادر پورٹ کو بنا رہا ہے اسی خاطر کہ اس کو بھی اس راستے سے سمندر تک پہنچ مل سکے. سمندر تو ہے چین کا لیکن وہ ان مغربی علاقے جو ہیں اس کے اس سے بہت دور ہے اور یہ قریب ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اس خطے میں ملک ہیں وہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سمندر تک رسد اور جس کو ہم آج کل انٹر کنیکٹیوٹی کہتے ہیں اس کے بہت فوائد ہیں. اور یہ تو سلک روڈ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو چین کوشش کر رہا ہے, ظاہر ہے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بھی مفاد اس میں ہیں کہ اس کو براستہ ایران افغانستان تک پہنچ ملے اور سینٹرل ایشیا تک ملے. ابھی تک یہ ممالک جو ہیں, افغانستان تو خیر ایک خانہ جنگی کے حال میں ہے لیکن سینٹرل ایشیا کا جو پوٹینشیل ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا اسی لیے کہ رسد نہیں.
اچھا.
ان کے نقطۂ نظر سے بھی یہ ایک متبادل راستہ اور ایک متبادل آپشن ان کو مل رہا ہے اور میرا خیال ہے وہ اس کو ویلکم کریں گے.
تو اس سے کیا گوادر کی اہمیت اور ممکنہ کاروبار یا بزنس کم ہو جائے گا, بہت کم ہو جائے گا؟
دیکھیے جہاں تک چین کے معاملات کا تعلق ہے تو اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا. البتہ اگر گوادر کو یوں سمجھا جا رہا تھا کہ ایک بین الاقوامی بندرگاہ بنے گی مثلا جیسے دبئی ہے تو اس پر اثر کچھ نہ کچھ ضرور پڑے گا میں سمجھتا ہوں. لیکن بہت سا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ جو نئی بندرگاہ بن رہی ایران میں یہ کس حد تک فعال ثابت ہوتی ہے اور کس حد تک یہ جو راستہ ہے یہ فعال ثابت ہوتا ہے سب ممالک کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے.
چابہار اور گوادر دونوں بندرگاہوں کی افادیت کا تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 سال بعد مسلح حملہوروں نے پھر دارالحکومت سری نگر میں 2 الگ الگ حملوں میں 1 افسر سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے. حملوں پر ہندو نواز سیاسی حلقوں میں تشویش ہے جبکہ شہر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس حکام کے مطابق آج صبح پرانے سری نگر کے زڑیبل علاقے میں پولیس تھانے کے باہر تعینات ایک پولیس افسر نذیر احمد اور ان کے معاون اہلکار غلام محمد اس وقت ہلاک ہو گئے جب موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم شدت پسندوں نے ان پر نزدیک سے گولیاں چلائیں. تھوڑی دیر بعد ہی شہر کے مضافات میں ٹینکپورا کے قریب نامعلوم حملہ آوروں نے ایک اور پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا. 26 سال سے سرگرم مسلح گروپ حزب المجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آپریشن چیف برہان الدین کی ہدایت پر یہ حملے حزب کے خصوصی اسکواڈ نے کیے. بیان میں ایسے مزید حملوں کی دھمکی بھی دی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کو تلاش کرنے کے لیے مربوط مہم چلائی جا رہی ہے. کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل سید مجتبی جاوید گیلانی کہتے ہیں
یہ 2 انسیڈنٹس آج ہوئے جس میں ہمارے 3 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو کافی دن کے بعد سری نگر میں ایسے اٹیکس ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ کے خلاف جو ہمارے آپریشنز ہے اس میں کافی ٹیررسٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوئے ہیں. ایک اسپریشن کے طور پہ انہوں نے ان پہ اٹیک کیا.
واضح رہے گزشتہ 3 سال سے دارالحکومت سری نگر میں کوئی مسلح حملہ نہیں ہوا تھا جس کے بعد حکام نے سری نگر کو مسلح تشدد سے پاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. آج ہوئی ہلاکتوں کو ہند نواز سیاسی حلقوں نے حکومت کے لیے سیکیورٹی چیلنج قرار دیا ہے. سابق وزیراعلی اور اپوزیشن رہنما عمر عبداللہ نے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلی محبوبہ مفتی سے اپیل کی ہے کہ وہ سری نگر کے باشندوں اور یہاں آنے والے سیاحوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں. دریاسنا سیاحت کی صنعت سے جڑے حلقوں نے سری نگر کی سلامتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سربراہ منظور صدیق نے بی بی سی کو بتایا
ٹورسٹ آج دیکھتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو پرنٹ میڈیا سے دیکھتا ہے کہ کون سا ملک کون سا وہ ڈیسٹینیشن ہے جو سیف ہے. ہمارے کشمیر میں جو پلان کرتا ہے وہ 6 مہینے پہلے پلان کرتا ہے اور جب اس کو لیٹسٹ کوئی میسج ملتا ہے کہ کشمیر میں ایسا واقع ہوا اس سے ہم کو بہت ہی امپیکٹ پڑتا ہے اور ٹورسٹ ہم کو اس وقت ٹورسٹ کی ارائیول جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں شدت پسندوں کا زور بھلے ہی کم ہو لیکن عوام میں ہند مخالف جذبات کی سطح میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بعض ہند نواز حلقوں نے حکومت سے کہا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
انڈیا نے ایسا خلائی شٹل تیار کرنے کی راہ میں اہم کامیابی حاصل کی ہے جسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا. خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے آج صبح جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا اسٹیشن سے ایک خلائی جہاز دنیا کے مدار میں داخل کیا اور بعد میں اسے کامیابی کے ساتھ خلیج بنگال میں اتارا. یہ خلائی شٹل صرف ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرنے اور اسے آزمانے کے لیے تیار کی گئی تھی. دہلی سے سہیل حلیم.
ری یوزبل لانچ وہیکل یا ایسے خلائی جہاز جنہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہو خلائی تحقیق کی شکل بدل سکتے ہیں کیونکہ ان سے خلا میں مشن بھیجنے کا خرچ بہت کم ہو جائے گا. انڈیا نے آج ایک ایسے ہی خلائی شٹل کے پروٹوٹائپ یا ماڈل کی آزمائش کی ہے جو اسرو کے مطابق ری یوزبل لانچ وہیکل تیار کرنے کی راہ میں ایک بڑا قدم ہے. خلائی ٹیکنالوجی کے ماہر پلو باگلا.
تو یہ جو مشن ہے یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس کے دو اور ٹرائل ہوں گے, اس کے بعد اس کا ایک بڑا نمونہ بنایا جائے گا اور اس کو اگر سکسیسفل رہا تو بھارتی انترکش یاتری بھی اس میں بیٹھ کے جا سکیں گے. اور یہ آپ کے اور میرے لیے بہت اپیوگی ٹیکنالوجی ہے. اگر لانچ کی کاسٹ کو 10 گنا کم کرا جا سکے تو جو آج 100 روپے لگتے ہیں کوئی چیز کو بھیجنے میں وہ اگر 10 روپے میں ہونے لگے, انترکش کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی سستا ہو جائے گا, سیٹلائٹ بھیجنا سستا ہو جائے گا. اور جو آگے آنے والے ٹائم میں اسپیس بیس سولر پاور کی بات کری جا رہی ہے وہ بھی ایک افورڈیبل ٹیکنالوجی بن جائے گی.
امریکہ 1981 سے ایسے خلائی جہاز استعمال کر رہا تھا لیکن یہ پروگرام 30 سال کے بعد 2011 میں بند کر دیا گیا. ایسے ہی ایک خلائی شٹل کولمبیا کے زمین پر لوٹتے وقت تباہ ہو جانے کی وجہ سے 2003 میں ناسا کے 7 خلاباز ہلاک ہو گئے تھے. ان میں ہندوستانی نجات کلپنا چاولہ بھی شامل تھیں. پلو باگلا کہتے ہیں کہ امریکہ اب نجی کمپنیوں کی خدمات حاصل کر رہا ہے.
امریکہ نے اپنا اسپیس شٹل کس کارنوں سے اڑانا بند کیا اور اس کو موت بال کیا وہ تو امریکن اسپیس ایجنسی اور امریکن ایکسپرٹ ہی جانتے ہیں. جیسا جنتا کو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ بہت ایکسپینسو ہو گئے تھے اس کو اڑانا اور وہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ آبسولیٹ تھی. تو اس کا انہوں نے سمجھا کہ آگے پرائیویٹ سیکٹر کے راکٹس کو یوز کریں جس سے کہ انترکش میں یاتریوں کو بھیجا جا سکے.
اسرو کے شٹل کی لمبائی 6.5 میٹر تھی اور وزن 2.25 ٹن, لیکن منزل ابھی دور ہے کیونکہ ری یوزیبل لانچر کو حتمی شکل دینے میں ابھی 10 سے 15 سال لگیں گے.
اس وقت ہندوستان یا بھارت ایسا اکیلا دیش ہے جو کہ ونگڈ وہیکل کی ٹرائل کیا اور سکسیسفل رہا. باقی اور بھی جو امریکن بلینئرز ہیں جیف بیزوس اور ایلون مسک جیسے, وہ بھی ری یوزیبل ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں لیکن وہ ورٹیکل ٹیک آف اور ورٹیکل لینڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور وہ 100% ری یوزیبل ٹیکنالوجی نہیں ہے. جو بھارت ورش نے کیا وہ ایک بالکل ہی ونگڈ وہیکل اسپیس شٹل کے نما بہت ہی سکسیسفل لانچ تھا آج سری ہری کوٹا سے.
اسرو کے مطابق مستقبل میں کوشش یہ ہوگی کہ اس خلائی شٹل کو ایک ہوائی جہاز کی طرح زمین پر اتارا جا سکے. اندازوں کے مطابق اس پروجیکٹ پر تقریباً 100 کروڑ روپے خرچ ہوں گے جو خلائی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت کم ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
عراقی فوج نے شہر فلوجہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی شروع کر دی ہے. فلوجہ عرصہ 2 سال سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے. فریقین کی جانب سے اپنی اپنی کامیابیوں کے متضاد دعوے سامنے آئے ہیں. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے فلوجہ کا قبضہ واپس لینے کا اعلان کیا. فوج, پولیس اور رضاکار جنگجوؤں نے بغداد سے 65 کلومیٹر دور مغرب میں واقع فلوجہ شہر کا گھیراؤ کیا اور 20,000 کے قریب پولیس اہلکار فلوجہ کے مضافات میں پہنچ گئی جہاں فوج اور داعش کے درمیان شدید جھڑپ جاری ہے, جس کا آغاز اس وقت ہوا جب عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا.
اليوم سنمزق لقد دقت ساعة تحرير فلوجہ.
فلوجہ کی آزادی کے آغاز کا لمحہ آن پہنچا ہے. عظیم فتح کا وقت قریب ہے اور جلد ہی فلوجہ پر عراق کا جھنڈا لہرایا جائے گا. داعش کے پاس بھاگ کھڑا ہونے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے فتح کا ارادہ کر لیا ہے.
برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنٹ نے بھی عراق کے اس مشن کی حمایت کی ہے.
یقیناً ہم عراقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں جو بچے کچے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا صفایا چاہتی ہے اور فلوجہ ان کا گڑھ ہے. یہ عراق کی طاقت اور اعتماد ہی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں کو مٹانے کے لیے برسر پیکار ہے.
جب 2004 میں فلوجہ میں لڑائی ہو رہی تھی تو جوزف پیس امریکی فوج کا حصہ تھے. کہتے ہیں عراقی فوج کے لیے فلوجہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنا مشکل ہوگا.
اس شہر کے راستے بھول بھلیاں ہیں. بازاروں سے اندر اور باہر جانے کے کئی راستے ہیں. شہر کے وسطی علاقے میں واقع ایک عدالت تو ایسی ہے جیسے کوئی شاپنگ سینٹر ہو. میرے خیال میں فوج فلوجہ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ایسی حکمت عملی اپنائے گی جس کی کامیابی کے لیے وقت درکار ہے.
کرسٹوفر ہل سن 2009 سے 2010 تک عراق میں امریکی سفیر کے عہدے پر فائز رہے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ فلوجہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عراق کے انتہائی باریک بینی سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے پر امید ہیں اور فتح عراق کی ہوگی.
میرا خیال ہے حیدر البادی نے امریکی مشیروں کے مشوروں پر عمل کیا اور جلدی میں کوئی قدم اٹھانے کی بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جس کا نتیجہ بالآخر کامیابی ہی ہے. عراقی فوج امریکی فوج کی طرح نہیں بلکہ اس میں کچھ بے قاعدگیاں ہیں جیسا کہ بڑی تعداد میں عام شہری اور رضاکار جنگجو فوج کا حصہ ہیں. لیکن یہ آپریشن حیدر البادی کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے اور کچھ کر دکھانے کے لیے طویل عرصہ تک شدید دباؤ کا شکار رہے ہیں.
فلوجہ پچھلے 2 سالوں سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے اور اگر آزاد ہو گیا تو اس کے پاس صرف موصل واحد بڑا شہر رہ جائے گا جو عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے. ادھر دولت اسلامیہ کی شدت پسندی سے متاثر ایک اور ملک شام میں بھی سلسلہ وار بم دھماکوں میں کم از کم 100 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جو ترتوس اور جبلہ میں ہوئے ہیں. شام میں ہونے والی 5 سالہ خانہ جنگی میں اب تک 250,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں.
عراقی فوج کی فلوجہ کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی تمہید کے بعد میں نے غلطی سے کہا تھا کہ رپورٹ نازیہ گلزار کی ہے, رپورٹ صبح ناز کی تھی. امید ہے صبح ناز مجھے معاف فرمائیں گی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کہتے ہیں کہ بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکار کرنے والے تقریباً 300 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, جن میں سے 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
پشاور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارشاد علی سودھار نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے پشاور بھر میں ہونے والی 3 روزہ پولیو مہم کے دوران تقریباً 8 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران تقریباً 2000 والدین نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا, جو ان کے بقول ماضی کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے انکار کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے 300 افراد کی وارنٹی گرفتاری جاری کیے. انہوں نے کہا
17 جو ہے ہم نے سیٹرڈے کو گرفتار کیے تھے اور 55 ہم نے سنڈے کو گرفتار کیے تھے. ٹوٹل 72 لوگ ہم نے گرفتار کیے, لیکن ہم نے 300 ارسٹ وارنٹس نکالے تھے.
ایک سوال کے جواب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے دیگر اداروں سے مل کر پولیو کے خاتمے کے لیے گزشتہ کچھ عرصہ سے منظم طریقے سے کام کیا ہے اور اس ضمن میں مقامی مشران, منتخب نمائندوں اور علماء کرام کی مدد سے ان والدین سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جو پولیو کے ویکسین سے انکار کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں پولیو کارکنوں کی نئے سرے سے تربیت کی گئی ہے جس سے یہ بیماری کافی حد تک کم ہو گئی ہے. سرکاری افسر کے مطابق پشاور کے 60 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں اکثر اوقات والدین بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کرتے رہے ہیں, جن میں حیات آباد, ناصر باغ, ملکنڈیر, بڈبیر, نہکی اور خالصہ کے علاقے شامل ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے عالمی ادارے صحت نے کہا تھا کہ آئندہ چند ماہ کے دوران پاکستان سے پولیو کی بیماری کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. پاکستان میں ادارے کے نمائندے ڈاکٹر مائیکل تھیرن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ رواں سال پاکستان اور اس کے پڑوسی ملک افغانستان میں پولیو کے چند مریض ہی سامنے آئے ہیں. یہ امر بھی اہم ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اکثر اوقات پولیو ٹیموں پر حملے ہوتے رہے ہیں, جن کی وجہ سے بھی پولیو کے رضاکار دور افتادہ علاقوں میں جانے سے کتراتے رہے ہیں. تاہم فوجی کاروائیوں کی وجہ سے بیشتر مقامات پر حکومت کی عملداری بحال کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں مقیم پناہ گزین آئی ڈی پیز بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا بھی آسان ہو گیا ہے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
برطانوی ادارے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی سرکردہ ماہر غذائیت نے کہا ہے کہ لوگوں کو کھانے میں زیادہ چربی استعمال کرنے کا مشورہ دینا غیر ذمہ داری ہے, ممکنہ طور پر مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ذیشان ظفر کی زبانی.
ڈاکٹر ایلسن ٹیڈ سٹون موٹاپے سے متعلق نیشنل فورم کی ایک رپورٹ کا جواب دے رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ زیادہ چربی کھانے سے موٹاپے اور ذیابیطس ٹائپ دوم کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. ادارے نے یہ بھی کہا تھا کہ کم چربی والی خوراک کے صحت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تاہم دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ ادارے نے شواہد کا انتخاب من مانے طریقے سے کیا. موٹاپے سے متعلق فورم کے سینئر مشیر ڈاکٹر سیم ملہوترا کے مطابق غالباً جدید طب کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی لوگوں کو کم چربی والی غذا کھانے کا مشورہ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ موٹاپے اور ذیابیطس ٹائپ دوم سے نمٹنے کے لیے ہمیں اس عوامی پیغام کو جلد از جلد تبدیل کرنا ہوگا. تاہم ڈاکٹر ٹیڈ سٹون کہتے ہیں کہ تمام ثبوتوں کی روشنی میں لوگوں کو زیادہ چربی استعمال کرنے کا مشورہ دینا غیر ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ کا غذا کے بارے میں سرکاری ہدایت نامہ ہزاروں تحقیقات کی روشنی میں مرتب کیا گیا تھا, جبکہ موٹاپے سے متعلق فورم نے صرف 43 تحقیقات کا حوالہ دیا جن میں سے بعض محض تبصروں پر مبنی ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ذیشان ظفر سے سنی. معروف طبلہ نواز استاد ذاکر حسین کہتے ہیں کہ موسیقی میں ڈوبے لوگوں کو کسی اور سرور یا خمار کی ضرورت ہی نہیں. ذاکر حسین نے لندن کے ساؤتھ بینک انسٹیٹیوٹ میں 100 طلبہ طبلہ نوازوں کے ساتھ مل کر طبلے پہ سنگت دی. وہاں موجود بی بی سی ہندی سروس کی شیوانی کوک نے ذاکر حسین کے ساتھ کھلی کھلی بات کی. پہلا سوال تو یہی کیا کہ چار پشتوں کے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں آپ, لیکن لگتے آج بھی ویسے ہی ہیں جس طرح 40 برس پہلے لگتے تھے. اس کا راز ہے کیا؟
سنگیت ایک ایسا مادھیم ہے جو ایک انسان کو مطلب جیوت تو رکھتا ہی ہے لیکن اچھی صحت میں بھی رہتا ہے. اور اگر آپ صرف سنگیت سے پیار اور پریم کرتے ہیں اور اس کی سادھنا کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو شراب کی ضرورت ہے, نہ سگریٹ کی, نہ پان کی, نہ کسی کی. اور وہ ساری چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں عمر جو ہے اس کو آپ کے چہرے پر ظاہر کر دیتی ہے.
شوز لندن, نیو یارک, سنگاپور سب جگہ سولڈ آؤٹ رہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا گلوبل اپیل ہے؟
سنگیت کی اپیل ہے, میری اپیل نہیں ہے. میں تو ایک سنگیت کا مطلب کیا کہتے ہیں ایک ورشپر ہوں, ایک پجاری ہوں جو سنگیت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. میرے خیال سے ہمارے ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو ایک طرح کا جو چاہت ہماری ہے ہماری سنگیت کے طرف, اور وہ جو ایک پیار محبت جو ہے وہ سنگیت کا جب کھل کے نظر آتا ہے اسٹیج پر تو لوگوں کو بھی اس کا ایک آنند ملتا ہے.
بھارتیہ سنگیت کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ مدھر ہے, فیوژن ہے, کان پھوڑو ہے یا سمے کے ساتھ بدل رہا ہے؟
میں تو خوش ہوں کہ اس زمانے میں الگ الگ طریقے کے سنگیت ہم کو ہر ایک کونے میں صرف نہیں سننے کو ملتے, بلکہ اب جیسے الکمی ہے یہاں پر ایک ہی ہال میں ہم کو ویسٹرن کلاسیکل بھی سننے ملتا ہے, شاستریہ سنگیت ہندوستانی بھی ہے, فوک بھی ہے, ہپ ہاپ بھی ہے, ہر طریقے کا میوزک ملتا ہے. شنکر احسان بھی ہیں ڈوئنگ بالی ووڈ. تو اتنے سارا میوزک اگر ہم کو ایک ہی جگہ سننے مل جاتا ہے تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. آئی ایم ویری ہیپی.
بھارت میں ان دنوں چل رہی انٹالرنس کی بحث کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟
میری رائے میں تو یہ کہوں گا کہ ٹالرنس انٹالرنس یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اب جیسے ہندوستان میں اے آر رحمان کی بہت عزت ہے, عامر خان کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں, شاہ رخ کی فلمیں ہٹ ہوتی ہیں, احسان عرفان ورلڈ کلاس ایکٹر ہیں, بہت سارے ہیں, تو استاد امجد علی خان صاحب کے بہت بڑے شوتاگر ہر جگہ پر ہیں, مجھے بھی چاہنے والے لوگ ہیں, تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ انٹالرنس ہے.
معروف طبلہ نواز استاد ذاکر حسین بی بی سی ہندی سروس کی ہماری ساتھی شیوانی کوک سے بات کر رہے تھے. بات چیت لندن کے ساؤتھ بینک ہال میں ریکارڈ کی گئی. کاش شیوانی جی نے مائک ذرا سا استاد کے قریب کر دیا ہوتا یا استاد ذرا سے شیوانی جی کے نزدیک آ گئے ہوتے تو ساؤنڈ کوالٹی بہت بہتر ہوتی. لیکن کہیے کیسا لگا انٹرویو؟ کھلی کھلی تھی نا بات چیت. یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے اسٹیورٹ ویلی. تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کی باری ہے. خبروں کی ذمہ داری آج عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سنیچر کو بلوچستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے خلاف باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے 15 سالوں کے دوران دنیا بھر میں بے گھر افراد کی تعداد کو آدھا کرنے کا وعدہ کریں. فرانس میں پیٹرول کی قلت بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں ملازمتوں کے قوانین کے خلاف 5 روز سے احتجاج جاری ہے, جس کے دوران آئل ریفائنریز اور ڈپو کی ناکہ بندی کی گئی ہے. فرانس کے مختلف پیٹرول اسٹیشنز پر پیٹرول بھروانے والوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور پوپ فرانسس اور قاہرہ کی مسجد الازہر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب کے درمیان ویٹیکن میں آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, جس کا مقصد دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والے دونوں عقائد کے درمیان اعلی سطح پر روابط قائم کرنا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.